پھر اسی طرح حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا، کوڑے سے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو، میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا. جب کہنے والا قریب آیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو، آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود خوب سمجھ لو، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا. ایک اور روایت میں ہے، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے. فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی آزاد نہ کرتے، تو جہنم کی آگ تجھے جھلس لیتی، یعنی یہ غلام کو مارنے کی وجہ سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ یہ کہ اسے آزاد کر دے. یہ مسلم کی روایت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. اس نے بات دہرائی، آپ خاموش رہے. تیسری بات جب یہی پوچھا گیا تو فرمایا، خادم کو ہر دن 70 دفعہ معاف کرو. کیونکہ بعض وقت بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں نا، ہم ہر غم غلط کریں، ہر کام غلط کریں، 70 دفعہ معاف کرو. اسی طرح مزید اصلاح یہ کی کہ آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانے سے منع کیا گیا. بخاری میں آتا ہے، جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنائے، قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. شفاعت تو کیا، سفارش تو کیا، ایسا شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑوائیں گے وہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑی اور سزا دیجئے کہ اس نے ایک آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنایا. غلاموں کی اصلاح اور غلاموں کا بھلا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے بارے میں خاص طور پر صحابہ کرام کو تلقین کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. استوصوا بالأسارى خيرا. تو ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کہتے ہیں کہ جس انصاری کے گھر میں مجھے رکھا گیا وہ خود تو کھجوریں کھاتے لیکن مجھے صبح شام روٹی دیتے. آپ کو پتا کہ عربوں کے یہاں روٹی وہ گندم اگتی نہیں تھی، تو بہت مہنگی چیز تھی، بہت ہی مہنگی چیز، کھجور تو اگتی تھی اس لیے وہ سستی تھی. وہاں دشمن ہیں، پکڑے ہوئے آئے ہیں، ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور خود کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. کبھی دنیا نے ایسا نظارہ دیکھا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اگر غلاموں کی حالت بدتر تھی تو اسلام کے بعد انہیں آزاد انسانوں سے بڑھ کر بھی بعض اوقات مرتبے عطا کیے گئے. زید بن حارثہ جو تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. پھر اسی طرح ان کے بیٹے اور خود ان کو، اسامہ بن زید کو، کئی بار سالار لشکر بنایا گیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. 17 سال کی عمر میں اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سردار بنایا گیا جس کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے. ایک غلام کا بچہ جرنیل کے عہدے پر، آج کے ٹرم میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال جو کالے رنگ کے تھے، موٹے ہونٹوں والے تھے، حبشی غلام تھے، حضرت عمر انہیں کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ سیدنا بلال، سیدنا بلال کہتے تھے، حالانکہ غلام تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کرا دیا تھا لیکن اس کے باوجود. پھر اسی طرح اگر غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، جیسے لشکر کا یا کسی تنظیم کا یا کسی ادارے کا یا کسی کام کا، کسی بھی اجتماعی امر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، خواہ نہ کٹا حبشی غلام ہی تمہارا قائد کیوں نہ ہو، تمہارا امیر کیوں نہ ہو، جب تک تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلائے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. خود اپنی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ میں ایک مشہور نام ہے محمود غزنوی کا، فاتح ہند. نام سنو؟ شکر ہے. کیونکہ ہمارا حال تو یہ کہ اپنی ہسٹری میں اب بڑے بڑے لوگوں کے نام ہمارے بچوں کو نہیں آتے. اچھا، اپنے بچوں کو ادھر جا کے پوچھیں، آج سب ضرور اپنے بچوں سے پوچھیں کہ محمود غزنوی کون تھا. جی میں اس لیے آپ کو تھوڑی سی اسائنمنٹ دے رہی ہوں کہ اس سے پتا چلے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو بھلا کے کیا آلٹرنیٹ تلاش کیا ہے. تو جو قوم اپنی اصل سے کٹ جائے, اپنی جڑ جس کی کٹ جائے, وہ پودا کب تک پھر سرسبز رہتا ہے, وہ برگوبار نہیں لاتا وہ پودا. اپنی تاریخ سے واقفیت اور کچھ نہیں تو ناموں کی حد تک تو کم از کم ضروری ہے. تو آپ دیکھیے کہ محمود غزنوی جو فاتح ہند تھا وہ بھی آزاد کردہ غلام تھا. جی ہاں. پھر اسی طرح مصر میں خاندان غلامہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. کافی عرصے تک اس خاندان نے حکومت کی, صدیوں تک. اور کچھ باتیں میں نے آپ کو والمحصنات من النساء, لونڈیوں کی جب بات ہوئی تھی اس میں آپ کو بتائی تھی. تو ما ملکت ایمانکم میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی یہ چند مثالیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ما ملکت ایمانکم میں کچھ اور چیزیں بھی شمار کی گئی ہیں, مثلا جانور اور مویشی بھی جو انسان اپنی ضروریات کے لیے گھر میں پالتا ہے, مثلاً مرغیاں وغیرہ بھی, بعض اوقات پیٹس رکھتے ہیں آپ, تو ان سب کے ساتھ بھی کیا ہے حسن سلوک. ایک بلی کو ایک شخص نے بھوکا مار دیا تھا, حالانکہ وہ بہت نماز روزے کا پابند اور پرہیزگار تھا, عورت ہی تھی بلکہ, تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی تھی. یا تو ایسے جانور رکھنے نہیں چاہیے, اور اگر رکھے جائیں تو ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان کے پانی, کھانے, گھاس, چارے کا انتظام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ملتی ہے, اور اس میں اگر ان کو ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنے کا حکم ہے. وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب, بے شک اللہ پسند نہیں کرتا, کس کو, من کانا, جو کوئی ہو, مختالا, خود پسند. مختال یہ لفظ خیل سے ہے. خیل کس کو کہتے ہیں, گھوڑے کو. خیال گھوڑے کی چال, اترا کے چلنا. تو خود پسند انسان کی چال میں اس کا اثر آ جاتا ہے. تو مختال جس کے اندر خود پسندی ہو, جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو, خوش خیالیوں میں مبتلا رہتا ہو, اور فخور جو پھٹ پڑے, فخر یعنی منہ سے اپنی تعریف بولے, اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا, اپنی بڑائیاں جتانے والا. اللہ کو یہ دو لوگ پسند نہیں ہیں. ذرا سوچیے کہیں ہم تو نہیں اس کی کیٹیگری میں آتے. اللہ کو مختال بھی پسند نہیں, فخور بھی پسند نہیں. مختال خود پسند, فخور تکبر کرنے والا, فخر کرنے والا جو بول کے اپنی بڑائیاں جتائے, ڈینگے مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, شیخی بگاڑنے والے. یہ محاورے تو سن رکھے ہوں گے نا آپ نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اب اس آیت کا اختتام ان دو چیزوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے حقوق وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے, مسافروں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ وہ لوگ اچھا سلوک کبھی نہیں کر سکتے جو کون ہوتے ہیں, خود پسند اور اپنی بڑائیاں کرتے رہنے والے, اپنا ہی ذکر کرتے رہنے والے. ان کو پھر وقت نہیں ملتا کہ وہ دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچیں. اب دیکھیں, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے, ہم سب کی یہ خواہش ہے. تو پھر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو ہمارے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے ہی نہ لگتے ہوں. کیسے پتا چلے گا کہ آپ مختال اور فخور نہیں ہیں؟ جی ہم سائے سے اچھا اور آپ دوست سے اور خود کو انالائز کریں. میں کیسے ٹیسٹ کروں گی؟ اب میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ جب مجھ پہ تنقید ہوتی ہے تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. جب میرا مذاق اڑایا جائے, مجھ پہ الزام تراشی کی جائے, مجھے برا بھلا کہا جائے, تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے اور میری زبان پہ کیا ہوتا ہے اور میرے طرز عمل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ٹیسٹ. کیونکہ خود پسند انسان کے انا کو جب ٹھیس پہنچتا ہے, جب اس کے مفاد پہ زد پہنچتی ہے, جب اس کی بڑائی کو کوئی بٹا لگنے لگتا ہے, تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, وہ بھڑک اٹھتا ہے, وہ چیخنے چلانے لگتا ہے, وہ اپنی تنقید سن کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اچھا کام کرنا بند کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کوئی تعریف تو کر ہی نہیں رہا, تو کیا ضرورت ہے اتنے محنت کرنے کی؟ لوگ تو مجھے اچھا سمجھنے کی بجائے برا سمجھ رہے ہیں, لہذا یہ اتنے تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے. مایوسی کا شکار ہو جائے انسان. قدرتی بات ہے کہ جب کوئی غبار اٹھے, کوئی گندگی, کوئی نجاست, کوئی چھینٹا آپ پہ پڑے, تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس نجاست کو جھاڑ کے پھر آپ اپنے کام شروع کر دیں, اسے مکمل اگنور کر دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں, تو پھر اطمینان رکھیں کہ الحمدللہ خود پسندی نہیں ہے. ابھی جو سوال آپ نے پہلے کیا تھا نا کہ اگر کوئی تانا دے, یہ کہے, تو پھر جواب کیا دے؟ جواب اسی وقت دینے کی سوچتی ہے انسان کو کہ جب انسان بہت ہرٹ ہوتا ہے اپنی ذات کے خلاف کوئی بات سن کے. یہ ہرٹ ہونا چھوڑ دیں, ہم کیا چیز ہیں؟ مثلا اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ کے دین میں, تو بلندی اور شان اور بزرگی اور بڑائی تو صرف اللہ کے لیے. ہمیں کوئی اچھا کہہ بھی دے تو کتنے دن ہم اس دنیا میں کہ جو ہماری اچھائی شان قائم رہے گی, اور اگر کوئی برا کہہ دے تو کتنے دن اس کی بات قائم رہے گی؟ کلو منا لیہا فان, اچھائیاں بھی ہماری مٹ جانے والی ہیں اور برائیاں بھی مٹ جانے والی ہیں دنیا سے, باقی رہنے والی وہ اب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام, نام اللہ ہی کا بڑا ہے اور وہی باقی رہے گا. اس لیے ہماری شان بنے یا بگڑے یا کچھ ہو, وہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں کہ جس پر ہم اپنی ساری انرجی ضائع کر دیں کہ ہماری پاپولیرٹی کا گراف بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتے چلے جانا چاہیے. کوئی ہمیں شکریہ کہے یا نہ کہے, ہماری بھلائی کے جواب میں کوئی ہم سے بھلائی کرے یا برائی کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا. آپ نے ہر حال میں دوسروں سے بھلائی کی, جواباً بھلائی ملی یا گالیاں ملی یا پتھر ملے. آپ کو معلوم ہے طائف کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جب جبریل نے آ کر کہا تھا آپ اجازت دیں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں, جنہوں نے آپ کو کنکریاں ماری, آپ نے فرمایا نہیں, شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت پا جائے, اور انہی کی اولاد میں سے محمد بن قاسم تھا. طائف والوں کی اولاد میں سے محمد بن قاسم تھا, جس کے طفیل آج ہم یہاں اسلام دیکھتے ہیں. ایک صبر کہاں تک اثرات رکھتا ہے. صبر کرنا مشکل ضرور ہے, لیکن اللہ صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا, کبھی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ واقعی اللہ کے ہو جائیں, پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ آپ کا نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا, پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. اس لیے بے خوف ہو جائیں. تو اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند. اور اپنی گفتگو کا بھی ہم سب کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کوئی اپنی بڑائی کے بول نہ بولے. ہم انسان ہیں, کمزوریاں ہم سب میں, ہم بول جاتے ہیں, کر جاتے ہیں, لیکن بڑائی کے بول اللہ کو پسند نہیں. فخور, فخار ہوتا ہے نا ٹھیکری, وہ جو برتن ہوتا ہے نا گھڑا جیسے, یہ فخار کا لفظ کہاں سے نکلا یہ ذرا اس کی اوریجن بتانا چاہتے. انسان کی تخلیق کے بارے میں آتا ہے کہ مٹی سے بنا ہے، کل فخار، جو کھنک کی مٹی ہے، ٹھک ٹھک ہوتی ہے نا. مثلا جب گھڑا آپ خریدے، کبھی اب تو رواج ہی نہیں، کبھی خریدنے کا موقع نہیں ہوگا، لیکن کبھی اگر یاد ہو کسی شہر میں تو وہ گھڑا بیچنے والا کیا کرتا ہے، اس کو ایسے ایسے کر کے دکھاتا ہے. تو یہ ٹن ٹن کی جو آواز نکلتی ہے نا، گھڑا بجتا ہے، جو خالی گھڑا ہی بجتا ہے، اگر وہ پانی سے بھرا ہوا تو وہ اس طرح کی آواز نہیں نکلے گی. تو جو لوگ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں نا، وہ بہت بجتے ہیں، ان کو بہت باتیں کرنی پڑتی ہیں اپنے بارے میں کہ ہم ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. اور جو بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، رس رہا ہوتا ہے، وہ اپنی حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے، اس کو کھنکنے کی، چھنکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ڈینگے مارنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو ڈینگے مارتے ہوں، جو خود پسند ہوں. اور اچھا اخلاق ان دو برائیوں کے نکلے بغیر آ ہی نہیں سکتا. جب تک یہ دو خرابیاں نہیں نکلیں گی، حسن اخلاق نہیں آ سکے گا. الذین یبخلون، خود پسند لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ بخل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. لوگ بھائی خود تو کرے سو کرے، دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کرو؟ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی کرو کہ ان کا بخل بھی نہ جھلکے. سبھی بخیل ہوں گے، اگر چند لوگ سخی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی سخاوت کر رہا ہے تو آپ اپنے اندر سے ہی گلٹی ہونے لگتے ہیں، اچھا میں نے کیوں نہیں کی. لیکن جب سبھی بخل کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم بھی صحیح کر رہے ہیں، اپنی پھر برائی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جب اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگے تو اسے ہمیشہ تلاش کر کے اپنے سے اچھے لوگوں میں جا بیٹھنا چاہیے تاکہ اپنی خامیاں نظر آئیں اس کو. جب کبھی ذرا سا زوم ہونے لگے نا، ہم بڑے نیک ہو گئے، تو فوراً تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو آپ سے زیادہ اچھے نیکیوں میں آگے ہوں، تو اپنا آپ خود ہی حقیر نظر آنے لگے گا. تو یہاں یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں، اوروں کو بھی کہتے ہیں تم بھی کرو. بنیادی طور پر یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور کچھ اور لوگ مسلمانوں سے جا کے کہتے تھے کہ یہ کیا تم اسلام کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہو، کیا ملے گا اس سے تمہیں، کوئی فائدہ نہیں. دیکھو ہم نے اتنی سیونگز کی، اتنی بچتیں کی، آج ہم کتنے مالدار ہو گئے. یہود بہت مالدار قوم تھی، ہمیشہ سے رہے ہیں، اگرچہ ان میں غربت بھی بہت رہی ہے کچھ لوگوں میں، لیکن مالدار ہونے میں بھی ہمیشہ آگے رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ بخل. بخل ہوتا ہے اپنی ذات کی اور اپنے بال بچوں کی یا جن پہ خرچ کرنا فرض ہے ان کی جائز ضروریات بھی پوری نہ کرنا. مثلا اگر بچوں کو کپڑے کی یا جوتے کی ضرورت ہے تو نہ لے کے دینا، کھانے کو ان کو نہ دینا، یعنی جائز ضروریات کا بھی پورا نہ کرنا. اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں نہ دینا. بخل کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اپنی ذات پہ تو خوب کرنا لیکن اللہ کے راستے میں نہ دینا، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے خرچ نہ کرنا. تو یہ یہود خاص طور پر مسلمانوں کو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے تھے. تو مختالاً فخور کون ہوتے ہیں؟ جو نمبر ون بخل کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ بخل مال میں بھی ہوتا ہے اور بخل علم میں بھی ہوتا ہے، اور علم کا بخل مال کے بخل سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے حق چھپ جاتا ہے، اور حق کے چھپ جانے سے لوگ تکلیفیں زیادہ اٹھاتے ہیں. مال کے نہ ہونے سے، مال کی سرکولیشن نہ ہو تو بھی لوگ بھوکوں مرتے ہیں، لیکن علم کا چھپایا جانا، علمی بھوک مال کی بھوک سے بھی خطرناک ہے، وہ اس سے بڑی خرابیاں لائے گی جب لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوگا. اب یہ یہود کیا کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ علمی بخل کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں انہوں نے چھپا دی تھی اپنے لوگوں سے، تاکہ نہ بتائیں ان کو اور نہ لوگوں کو حق پتا چلے نہ وہ مانے. اچھا اگرچہ آیت ان کے بارے میں ہے، لیکن ہم لوگ بھی مسلمان بھی اپنے حال پہ غور کریں. حکم عام ہے یہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بخل کرنے والوں میں شامل ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ اسراف. تو یہ جو بخیل ہوتے ہیں یہ اسراف بھی کرتے ہوتے ہیں. اسراف کہاں کرتے ہیں؟ اسراف ہوتا حد سے زیادہ خرچ کرنا، جہاں نمود و نمائش ہوتی ہے، کیونکہ خود پسند جو ہوتے ہیں، جہاں ان کی شان و شوکت ہوتی ہے، ان کی شان بڑھتی نظر آتی ہے، وہاں پر یہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دین کے راستے میں خرچ کرنا لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن شادیوں پر خرافات میں خرچ کرنا بہت آسان ہے. ہزاروں لاکھوں خوشی سے خرچ کر ڈالیں گے، ایک ایک ڈیکوریشن پہ ہزاروں خرچ کر ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نمائش اور نمود سامنے آئی، نام بنا. اچھا وہ فلاں جس نے فلاں شادی پہ یہ اور یہ کارنامے کیے تھے، اتنے دن کھانا کھلایا تھا اور ایسی ایسی چیزیں پیش کی تھی. اور علمی بخل ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہ بعض اوقات کچھ لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے کھول کے بیان نہیں کرتے کہ ان کے مسلک ان کے طریقے پر زد پڑے گی. اگر ہم نے یہ صاف صاف باتیں سب کو بتا دی تو لوگ ہم ہی سے پوچھیں گے. ایک روز سے خاتون نے مجھے فون کیا، کہنے لگی کہ آپ کیوں کہتی ہیں کہ عورت مسجد میں جائے، یہ تو سخت منع ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو مت روکو. میں نے کہا کہ اگر عورت نہیں جائے گی دین والی جگہ پہ تو بازار جائے گی، کہیں اور جائے گی، تو اس طرح دین سے دوری ہو رہی ہے. تو اگر بازار میں نکل چکی ہے تو اب مسجد میں بھی تھوڑی جگہ بنا دیجئے، تاکہ وقت آئے تو نماز تو پڑھ لے، کوئی خطبہ تو سن لے، شاید کوئی تھوڑی سی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایمان کی تازگی ہو جائے. میں لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر میں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. خیر میں نے ان کو وہ احادیث جو میں نے آپ کو بھی شاید دی تھی تو میں نے پڑھ کر سنائی کہ یہ اور یہ اور یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا اور میں اس کو اب چیک کروں گی، کیا واقعی یہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ یہ ریفرنس نوٹ کیجیے اور آپ ان کو دیکھیے. تو مجھے اس بات پر حیرت تھوڑی سی ہوئی کہ اگر کسی خاتون کو یہ پتا ہے کہ مسجد جانا منع ہے تو یہ کیوں نہیں پتا کہ مسجد جانے کی اجازت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو عموماً ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر بیان کریں گے تو لوگ پوچھیں گے اور لوگ پیچھے پڑیں گے کہ آپ اگر ہے تو پھر آپ کی طرف سے پابندی کیوں ہے. کیونکہ بعض پابندیاں مصلحتاً لگائی گئیں، وہ اصل دین بن گئی اور جو اصل دین تھا وہ پیچھے چلا گیا. تو ہر دور کی مصلحتیں پھر بدلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے اگر ایک دور میں مصلحتاً یہ پابندی لگائی گئی کہ اس سے دین کو فائدہ تھا، تو ریئیکشن ہوا اور عورت باہر آ گئی، اب اس کے لیے کھول دیجئے مسجد تاکہ جو باہر گھوم رہی ہے وہ تھوڑا سا ادھر بھی چلی جائے. اب مصلحت یہ تقاضا کرتی ہے، اب آپ کے بس سے باہر نکل چکا ہے کہ آپ واپس اس کو گھر بھیجیں، اب اس کے لیے مسجد کھولنی پڑے گی تاکہ اس کا ایمان کے ساتھ رابطہ جڑ سکے. تو بہرحال یہ تو صرف ایک مثال ہے، بہت سی اور مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں بعض وقت میں نے کہیں کوئی حدیث سنائی تو لوگوں نے بعد میں پوچھا واقعی آپ نے صحیح سنائی تھی، صحیح بات کر رہی تھی آپ، ہمیں آج تک کیوں نہیں پتا چلا. اور ایسا ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ ہوا. اسی طرح مال چھپانا، اپنے مال کو بھی چھپاتے ہیں. لہذا جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ، ان کو یہ کام نہیں کرنا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اور فضل سے مراد مال اور علم دونوں ہیں، اس میں سے وہ کچھ بھی چھپائیں جو اللہ نے دے رکھا ہے. بخل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس کچھ ہے تاکہ کوئی انہیں خرچ کرنے کو کہے ہی نہ. اللہ کا فضل خواہ علم کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں، اس کا اظہار ضروری ہے، دکھاوا نہیں، اظہار. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی جو نعمت ہے اس کا اظہار کرو، اسے بتاؤ تاکہ اس پہ شکر گزاری ہو، دکھاوا نہ ہو. دکھاوا ہوتا ہے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، دوسرے کو اذیت پہنچانے کے لیے اور خود کو بڑا جتانے کے لیے، اور اس میں بعض اوقات جھوٹا دکھاوا بھی شامل ہو جاتا ہے. نعمت کا اظہار یہ کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے، کپڑا پہنو، کھانا کھاؤ، گھر بناؤ، ضرورت پہ استعمال کرو، نہ کہ حالت ایسی مسکینوں فقیروں جیسی کہ لوگ صدقہ خیرات لے کے آ جائیں، یہ کیفیت نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص پر اگر اللہ نے کوئی نعمت کی ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کا اثر اس کے ظاہر پر نظر آئے، اس کے جسم پر بھی نظر آئے. مثلاً اگر اللہ نے آپ کو اچھا زیور، جیولری، کوئی چیز دی ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، وہ صرف لاکر کی زینت، اس اندھیری کوٹھڑی کی زینت نہ بنا رہے، بلکہ حسب استطاعت اور توفیق اس زینت کا اظہار ہو. کیونکہ زینت اللہ نے حرام نہیں کی، جائز حدود میں، جس مال کا آپ زکات دیتے ہوں اور دکھاوے کی نیت نہ ہو، دوسرے کو حقیر کرنے کی نیت نہ ہو، کیونکہ وہ پہننا منع ہے کہ جس میں انسان پہن کر خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے. تو بسا اوقات اور خاص طور پر آج کل بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے ذرائع آمدنی اور اپنی حیثیت کے بارے میں کسی کو بھی کچھ خبر نہیں ہونے دیتے، تاکہ کوئی شخص ان سے سوال نہ کر بیٹھے، کوئی ضرورت مند ان کے پاس نہ آ جائے. اور بعض اوقات اتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جائے اچھے والے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھا والا کھا پی رہے ہوتے ہیں، اچھے والے لباس پہنتے، لیکن زبان پہ صرف شکوے ہوتے ہیں، صرف شکوے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہہ کیا رہے اور یہ کر کیا رہے، شکوے کیا ہوتے ہیں؟ جی ناشکری کی باتیں ہی ہوتی ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ چار پانچ بزنس ہو، ان میں سے ایک خطارے میں جا رہا ہے اور باقی سب اوپر جا رہے ہیں. وہ چار پانچ جو جا رہے ہیں اوپر، اس کا تو ذکر کبھی نہیں کریں گے، اور جو ڈاؤن جا رہا ہے اس کو بار بار دہراتے رہیں گے اور دوسروں کو ستاتے رہیں گے پریشان کن خبریں سنا سنا کر. اور عموماً رشتہ داروں کو وہ نہیں بتائیں گے کہ جو ان کو اللہ نے نعمت دی، وہ ضرور بتائیں گے کہ جہاں ان کو پریشانی ہے. تو یا تو آپ اس کا بھی ذکر نہ کریں اور اس کا بھی نہ کریں، شکر بھی کریں تو دل میں اور صبر بھی کریں تو دل میں، لیکن نعمت کو صرف اس لیے چھپا لینا کہ وہ دوسرے کی نظر میں آ گئی تو وہ پھر مانگ لے گا، ہو سکتا قرض مانگ لے، ہو سکتا کوئی ضرورت اپنی رکھ دے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب.